جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا گفتگو کا مقصد روزے سے متعلق ہے، اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ اس چھٹی کے روز اس گرم موسم میں بھی تشریف لائے، اور مسجد انتظامیہ کا کہ انہوں نے موقع دیا بات کرنے کا، اور میڈیا ایجوکیشن ٹرسٹ خاص کر کاظم صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم صحت سے متعلق بھی کوئی بات کر سکیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ. روزے کے فائدے کیا ہیں، یا روزہ ضروری ہے بھی یا نہیں، یا روزے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو موسم کی شدت ہے اس میں روزے کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یا روزے میں کس طرح سے اپنے زندگی کو تبدیل کرنا ہے، یہ جاننا آج کل کے حساب سے بے انتہا ضروری ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ روزے کا کانسیپٹ، یہ روزے کا نظریہ آیا کہاں سے. تو اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ہم مذہبی طور پہ دو مذاہب ہمارے ہاں واضح ہیں، ایک غیر ابراہیمی اور ایک ابراہیمی مذہب. ابراہیمی مذہب وہ ہیں جن میں توحید کا عنصر یا خدا کا تصور بہت واضح طور پہ موجود ہے، اور غیر ابراہیمی وہ ہیں جن میں خدا کا تصور یا بت پرستی وغیرہ بھی شامل ہے. تو غیر ابراہیمی مذہب میں جیسے بدھزم، ہندوازم، جن، ایک اس طرح کے بہت سارے مذاہب موجود ہیں، ان کے ہاں روزے کا واضح تصور ملتا ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو روزے کا ایک واضح تصور ملتا ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے خالی پیٹ رہنے کا تصور ملتا ہے. ان میں کچھ لوگوں کے یہاں لکوڈ یعنی پانی کی ممانعت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے یہاں بالکل ویسے ہی جیسا مسلمانوں میں. اور ابراہیمی مذہبوں میں جس میں یہودی، مسلمان اور کرسچن شامل ہیں یا مسیحی شامل ہیں، ان کے واضح طور پر روزہ کا تصور ہے اور واضح طور پر روزہ رکھا جاتا ہے. اور زیادہ تر یعنی کہ یہودیوں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں تو کھانا پینا دونوں ہی بند ہوتا ہے، مسیحی افراد کے یہاں بھی کھانا پینا دونوں بند ہوتے ہیں، اور روزے کی ڈیوریشن بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو یعنی روزے کا تصور واضح طور پر موجود ہے. جب تک سائنس نے روزے کا تصور یا روزے کی کوئی اہمیت دریافت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن روزے کا تصور موجود تھا، اور لوگ اسے مذہبی جوش و جذبے سے ہی رکھتے ہیں. یعنی روزہ رکھنے کے مقصد میں پیچھے یہ شامل نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملے گا جسمانی یا دنیاوی. کیونکہ جو لوگ اگر خدا نخواستہ کوئی دکھاوے کا روزہ رکھتا بھی ہے تو وہ چھپ کے کچھ کھا پی ضرور لیتا ہے، لیکن اگر کوئی دل سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا یقیناً مذہبی جذبہ ہوتا ہے، روحانی جذبہ ہوتا ہے، اخروی جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں مجھے کچھ ملے گا، لیکن دنیا میں کچھ ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. یعنی اگر روزے سے دنیاوی فائدے ثابت بھی کر دیے جائیں تو روزہ رکھنے والے کے جذبے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، ایک تسلی، ایک اطمینان بڑھ ضرور جائے گا، لیکن روزے ویسے ہی رکھے جائیں گے چاہے ہم اس کے نقصانات بھی بیان کرتے جائیں خدا نخواستہ. تو روزے کے متعلق مذہب تو بہت واضح ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے، لیکن اگر آپ دنیا کی سائنٹیفک ریسرچ پڑھیں، یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن مذہب کی شریعت کی پابندیوں کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو یہاں بھی بہت مل جائیں گے، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے اپنے فرقے میں ایسے لوگ بہت واضح طور پر مل جائیں گے جو خدا کو تو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، آئمہ کو مانتے ہیں، لیکن شرعی پابندیوں کو نہیں مانتے. ان کے نزدیک یہ شرعی پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ اسلام کا حصہ تھی نہیں تھی، بہرحال وہ ایک بحث بالکل الگ ہو جائے گی. لیکن وہ تو اس سائنس کے حساب سے ایک تصور، اپنی آنتوں کو آرام دینے کا تصور بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ بعد میں بعد از تقریر کوئی صاحب چاہیں گے تو ریفرنسز بھی موجود ہیں کہ انٹرنیشنل جرنلز میں یہ آرٹیکل بہت تیزی سے آ رہے ہیں، آنتوں کو آرام دینے کا تصور بہت آ رہا ہے. کہیں کچھ سائنسدان اس بات پہ راضی ہوئے ریسرچ کے بعد کہ کم از کم 8 گھنٹے ہاتھوں کو آرام دیا جائے ہفتے میں 2 مرتبہ، اور کہیں 12 گھنٹے ہاتھوں کو آرام دیا جائے ہفتے میں 2 مرتبہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ ریسرچ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ روزانہ ہاتھوں کو 12 گھنٹے کا آرام دیا جائے. تو یہ وہ عوامل ہیں جو ہماری صحت سے متعلق بہت ضروری ہیں، یعنی کہ میڈیکل ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ آپ ہاتھوں کو آرام دیں گے تو آپ کا معدہ صحیح کام کرے گا، آپ کے جسم پہ موٹاپے کی کم ہوگا، آپ کو جو مختلف بیماریاں کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں وہ کم سے کم ہوگی. کیونکہ میرا شعبہ جگر اور معدے سے تعلق ہے تو یقیناً میرا انٹرسٹ اس میں زیادہ بڑھا کہ اس کو میں نے پڑھا کہ ہاتھوں کو اگر ہفتے میں 2 مرتبہ 12 گھنٹے کا آرام دیا جائے تو یہ صحت کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے. تو اس وقت حیرت انگیز طور پہ میرے ذہن میں وہ روایتیں آئیں، وہ حدیثیں آئیں، اور وہ علماء اکرام کا رویہ آیا، ائمہ اکرام کا، انبیاء کا رویہ آیا، جو کم از کم ہفتے میں 2 دن ضرور روزہ رکھا کرتے تھے. اور تو وہ ذہن میں وہ بات بھی آئی کہ جیسے جیسے انسان کو علم حاصل ہوتا چلا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے اس کے بڑھتے چلے جائیں گے. تو جتنے بھی اہل عرفان علماء موجود ہیں، انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، ائمہ کی تاریخ پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، تو وہ ہفتے میں 2 دن کم از کم ضرور روزہ رکھا کرتے تھے. تو یعنی کہ آنتوں کو آرام دینے کا تصور دن بہ دن رائج ہو رہا ہے. تو یہ بات اب کسی بحث کی منتظر نہیں ہے، یا اس میں بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں کہ روزہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، کیونکہ روزہ بہرحال ہمارے لیے فائدہ مند چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے دنیاوی حساب سے. درود پڑھ لیجیے محمد والے. اب اگر روزہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، روزہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے، اس موسم میں کیا روزہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً ہو سکتا ہے. مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ روزہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے صحت کے اصولوں کو یا اس موسم کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا. یہ اس میں شرعی پابندی کوئی نہیں ہے، کوئی علماء اکرام کی طرف سے پابندی نہیں کہ آپ موسم کے حساب سے اپنے روزے کی تیاری کریں. جس طرح موسم کے حساب سے سفر کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح موسم کے حساب سے روزے کی تیاری ہوتی ہے. اچھا، ایک منٹ کو ہم موسم کو ایک طرف رکھ دیں تو روزہ اگر ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے، روزے سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہونے کا امکان زیادہ ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہیں اور رمضان شروع ہونے کے 1 ہفتے بعد ڈاکٹر کو کلینک پہ رکھ پڑا جاتا ہے؟ کسی بھی اسپتال چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، یا ویسے لوگوں سے بات چیت کریں، آپ کو لوگوں کی ایک عام شکایتیں بہت واضح ملتی ہیں. میں موسم کی بات ابھی نہیں کر رہا، اس میں بعد میں آتا ہوں. مثلا کھٹا پانی منہ میں آتا ہے، کڑوا پانی منہ میں آتا ہے، پیٹ پھولنے کی شکایت رہتی ہے، پیٹ میں درد کی شکایت رہتی ہے، پیٹ میں تیزابیت کی شکایت رہتی ہے، یا میں کہوں جلن کی شکایت رہتی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جلاب شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو نیند کی مطلب سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے، شوگر کے مریض کی شوگر خراب ہونے لگتی ہے، بلڈ پریشر کے مریض کا بلڈ پریشر خراب ہونے لگتا ہے. تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا نخواستہ روزہ دنیا میں تو فائدہ دے رہا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں نقصان دے رہا ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں آپ؟ اگر اس کو ایک ہی نظریے سے دیکھا جائے، ڈاکٹروں کے ہسپتالوں کے چکر لگا کر یا ڈاکٹر کلینک کے چکروں سے یا لوگوں سے انٹرویو کر کے پوچھا جائے، تو واضح طور پہ ملے گا کہ جی یہ سب کچھ روزے کی وجہ سے ہو رہا ہے، خدا نخواستہ روزہ ایک نقصان دہ چیز ہے خدا نخواستہ. لیکن اگر آپ اس کو نیوٹرل ہو کے دیکھیں گے، بالکل ہی طریقے سے دیکھیں گے، تو بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے معاشرے میں نظام زندگی یا روزمرہ زندگی کے نظام ہم نے بگڑ دیا ہے. اگر ہم آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو ہم کیا دیکھتے تھے جب ہم بھی چھوٹی عمر میں تھے؟ کہ زیادہ سے زیادہ 8 بجے رات کا کھانا ہو جایا کرتا تھا، 8 بجے رات کا کھانا ہو جاتا تھا اور 10-11 بجے لوگ سو جاتے تھے. اچھا، اور کھانے کے بعد عموماً کیونکہ ٹی وی اتنا نہیں تھا، 9 بجے کے بعد ٹی وی بند ہو جاتا تھا، تو یا تو بچے کھیلتے تھے یا پڑھتے تھے. اسی طرح بڑے یا چہل قدمی کرتے تھے یا آپس میں گفتگو کرتے تھے. لیکن ان پچھلے 20-25 سالوں میں کیا ہوا کہ ہم نے وہ سارا نظام تہو بالا کر دیا, معذرت کے ساتھ, مطلب میں بھی اس کا حصہ ہوں, لیکن ہم نے وہ نظام تہو بالا کر دیا. اب ہو کیا رہا ہے, اب ہو یہ رہا ہے کہ رات کے 9 بجے یا 10 بجے کے بعد رات کے کھانے کی بات شروع ہوتی ہے. رات کے کھانے کے بعد بات شروع ہوتی ہے کہ رات کو کھانا کھا لیا جائے, اور رات کا کھانا 10 بجے کھا کے میں نے ذاتی طور پر جو مریض آئے ان سے ذاتی طور پہ ایک سروے کیا, کوئی اس کا پروف موجود نہیں, لیکن 80% لوگ رات کا کھانا 10:30 بجے کھا رہے ہیں یا اس کے بعد کھا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ کرتے گئے ہیں کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹی وی کے آگے ریموٹ لے کے لیٹتے ہیں, ایک کپ چائے پیتے ہیں اور اسی بستر پہ سو جاتے ہیں. یہ ہمارا روزمرہ کا روٹین ہو چکا ہے اس وقت. رات کے 10:30 بجے 11 بجے کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد چائے پینی ہے اور ٹی وی کے آگے لیٹ کے سو جانا ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی آفس کی ٹائمنگ بڑھ گئی ہیں, صبح سے جاتے ہیں رات کو آتے ہیں. لیکن ان میں بنیادی جو فرق آیا وہ یہ آیا کہ ہمارا رجحان تبدیل ہو گیا ہے. چاہے ہم رات کے 12 بجے تک جاگے لیکن رات کا کھانا ہم نے دیر سے ہی کھانا ہے. پھر صبح اٹھ کے میں معذرت چاہتا ہوں, میں تمہید میں جا رہا ہوں کہ میں آؤں گا روزے کی طرف. صبح اٹھ کے کیا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے 8 یا 9 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا, جتنا بھی کیا, کسی نے تھوڑا کیا کسی نے زیادہ کیا, ناشتہ کیا اور ناشتہ کر کے آپ چلے گئے. ناشتہ کرتے وقت 80% لوگوں کی شکایت یہ کہ جی دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا, پیٹ بھرا بھرا لگ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد دوپہر کو ایک اچھا سا کھانا کھایا 3 بجے یا 3:30 بجے, اور رات کے 10 بجے دوبارہ رات کا کھانا کھایا. اس دوران میں آپ نے پوچھا, مریضوں سے ہم نے پوچھا کہ اس دوران میں آپ چلے کتنا. میں اس میں امیر غریب کی بات کر ہی نہیں رہا, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس بائک ہے, جس کے پاس بس ہے, ان سب سے پوچھا کہ آپ چلے کتنا. تو انہوں نے کہا جی چلنے کا ٹائم کیا ہے, چلنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر اسی طرح رات ہو گئی, رات کا کھانا کھا کے سو گئے. اب تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام کیا بنایا. اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ ہمارا معدہ, جیسے ہم معدہ کہتے ہیں اردو انگلش میں اسٹمک کہتے ہیں, ویسے معدہ کہتے ہیں, اس معدے میں کھانا جاتا ہے اور اس معدے میں 3 سے 4 گھنٹے تک کھانا پڑا رہتا ہے. اور اس جیسے ہی وہ کھانا معدے کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر ایک تیزاب آتا ہے, جسے ہم تیزاب کہتے ہیں یا اس کو ایسڈ کہتے ہیں انگلش میں. وہ تیزاب, اب خدا کی قدرت دیکھیے, یہ پروف باتیں ہیں, کوئی میں کوئی تخیلاتی باتیں نہیں کر رہا, یہ پروف باتیں ہیں, انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے چیز سے, ویسے بھی معلوم کر سکتے ہیں. وہ تیزاب اتنا شدید تیز ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آتا ہے کہ اگر میرے جسم کا, میرے معدے کا تیزاب نکالا جائے اور میری انگلی بھی ڈال جائے تو انگلی گل جائے گی. اتنا تیز تیزاب ہوتا ہے کہ میرے ہی معدے کا تیزاب نکال کے میری ہی انگلی پہ ڈالیں تو انگلی گل جائے گی. یعنی اتنا شدت ہوتی ہے اس میں. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ معدے, وہ تیزاب جو ہے وہ ہمارے معدے کی دیواروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. ہاں اگر معدے کی دیواروں میں کہیں پر کوئی زخم آ جائے, جس کو السر کہتے ہیں, تو پھر وہی تیزاب شدت اختیار کر جاتا ہے, تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے. تو اب یہ 3 گھنٹے جو کھانا معدے میں پڑا رہتا ہے, 3 سے 4 گھنٹے معدے میں کھانا پڑا رہتا ہے, اور یہ کھانا 3 سے 4 گھنٹے بعد معدے سے چھوٹی آنت کی طرف جاتا ہے. اب ذرا اس نارمل طریقے کو سمجھیں. قدرت کی قدرت یہ کہ 3 سے 4 گھنٹے وہ کھانا معدے میں رہے گا اور اس کو معدے میں اس کو ہضم کرنے کا طریقہ, اس کو لکوڈ بنانے کا, وہ تیزاب کرتا رہے گا, اور 3 گھنٹے بعد وہ کھانا آگے کی طرف دھکیل لیا جائے گا قدرتی طور پر. اب اگر ہم نے معدے کو 3 گھنٹے دیے ہی نہیں, یا تو ہم نے ایک کھانا کھایا اور 3 گھنٹے دیے ہی نہیں, اگلا کھانا ڈال دیا اوپر سے, تو معدے پہ بوجھ نہیں پڑے گا سر, یقیناً پڑے گا. اچھا, یا تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے رات کو کھانا پیٹ بھر کے کھایا, جو کہ پیٹ بھر کے رات کو کھانا بھی نہیں چاہیے, لیکن ہم نے پیٹ بھر کے رات کو کوئی مرغن کی غذا کھائی, زنگر برگر کھایا, ٹکا کھایا, پائے کھائے, روٹی کھائی, سالن کھایا, چاول, جو بھی کھایا, کھانے کے بعد ہم سو گئے, 1 گھنٹے بعد ہم سو گئے, میکسیمم 1 گھنٹے بعد, اوپر سے ہم نے 1 کپ چائے پیا اور 1 گھنٹے بعد سو گئے. تو سونے سے, جو آپ سب جانتے ہوں گے, بزرگ تشریف فرمایا کہ سونے کو آدھی موت کہتے ہیں, یعنی انسان آدھے طور پہ موت مر جاتا ہے اور صبح اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. تو سونے سے انسان کی ساری جسم کی ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے, اسی طرح آنتوں کی موومنٹ, آنتوں کی ورکنگ بھی سلو ہو جاتی ہے. अब खाना खाते ही हम सो गए या आधे घंटे बाद सो गए, यानी हमने मैदे की जो मूवमेंट थी खाने को हजम करने की सलाहियत थी उसको स्लो कर दिया, वो खाना हमारे मैदे में ही पड़ा रहा और आप सुबह उठे और ऊपर से आपने एक और नाश्ता डाल दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि मैदे में तेजाब का अमल तेज़ हो गया, तेजाबियत बढ़ गई, और वो तेजाब अगर मैदा भर गया और वो छलक के ऊपर की तरफ आ गया तो ऊपर जो ग़िज़ा की नाली है वो मैदे की इस तेजाब की आदी नहीं है, इस तेजाब से प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको इस तेजाब की आदत नहीं है। मैंने आपसे कहा तेजाब कितना तेज़ है कि अगर मेरा तेजाब निकल के मेरी उंगली पर डालें तो मेरी उंगली गल जाएगी। वो तेजाब जब ग़िज़ा की नाली में ऊपर की तरफ आता है, इस पैसेज में आता है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं अंग्रेज़ी में या मेडिकल में, जब उसमें आता है तो हमारे सीने में जलन की शिकायत होती है। तो होता यह है कि आपने खाना खाया, जो लोग इस तरह करते हैं खाना खा के पानी पी के चाय पी के लेटे, यानी मैदे को फुल भर दिया और लेट गए, तो लेटने से क्या अमल हुआ कि वो खाना जो कि नीचे की जानब जाना चाहिए था वो ऊपर की तरफ छलकना शुरू हुआ। जब वो ऊपर की तरफ छलकना शुरू हुआ तो ये तेज़ा ये कॉमन कंप्लेन हो गई कि जी मैदे मेरे यहाँ जलन होती है सीने में, या खट्टी डकारें आती हैं, या कड़वा पानी मुँह में आता है, यानी कि वो तेजाबियत वाला पानी मुँह में आ रहा है। तो गलती किसकी हुई? मैदा बनाने वाले की या खाना खाने वाले की? तो यकीनन गलती हमारी हुई कि हमने खाना तो खा लिया लेकिन उसको अपने मैदे को वक्त नहीं दिया। तो बुनियादी उसूल, चाहे रोज़ा है या रोज़ा नहीं है, बुनियादी उसूल ये है कि रात के खाना खाने में और आपके बिस्तर के लेटने में कम से कम 3 से 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अगर ये फ़र्क आप नहीं करेंगे तो तैयार हो जाइए, आपको तेजाबियत, जलन और इसकी शिकायतें बढ़ती चली जाएंगी और ये वक्त के साथ साथ बढ़ेंगी। अच्छा, दूसरा नुकसान क्या है कि आपने एक खाना हज़म हुआ नहीं था, दूसरा खाना डाल दिया, तो क्या हुआ? वो खाना जो भी ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा हमारे जिस्म में जाएगी वो चिकनाई बनेगी, वो चिकनाई हमारे आज़ा पर आएगी, हमारे जिस्म पर आएगी, यानी कि हमारे जिगर पे। आजकल आप सुनते होंगे जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फैटी लीवर का बहुत किस्सा होता है, यानी वो ग़िज़ा जो आपने खाई जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा थी वो चिकनाई बन गई, वो चिकनाई बन के आज़ा के ऊपर आई थी, जिगर को आपके जिगर को ख़राब करती है और हमारे मुख्तलिफ हिस्सों पर मोटापा पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है पेट का पड़ना। और अगर आप जिस तरह कहते हैं कि हर शोबे का इंसान उसी तरह हर वक्त सोच रहा होता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, जैसे कहते हैं जो कपड़े सीता है वो लोगों का कॉलर देख रहा होता है, मशहूर है, जो बाल काटता है वो लोगों के बाल देख रहा होता है कि बाल सही कटे नहीं कटे। अब हमारी मुसीबत ये कि हम मैदे के शोबे में चले गए, मैं हर एक का पेट देख रहा होता हूँ। तो देखा ये किया कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, अब हमारे माशरे में निकला हुआ पेट एक कॉमन चीज़ हो गई है, और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह है कि हमने अपना ज़िंदगी का निज़ाम ख़राब कर दिया, हमने अपना जो हमारा बुनियादी ज़िंदगी का तरीक़ेकार था वो ख़राब कर दिया। उसके बरक्स, अच्छा ज़रा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब इस्लामी मालूमात की इधर थोड़ी सी, तो पता ये लगा कि इस्लाम में दो खानों का तसव्वुर है। एक खाना है इशराक के वक्त, यानी कि फजर के बाद सूरज निकलने से कुछ पहले या सूरज निकलने के बाद, मतलब हमारे यहाँ वो 8 बजे का वक्त है, और एक खाना है असर के बाद मगरिब से पहले, यानी मगरिब से कुछ पहले रात का खाना खा लें और फजर के कुछ बाद सुबह का खाना खा लें। बस ये दो खानों का तसव्वुर है इस्लाम में, जो आप तारीख पढ़ लें, दो खाने होते थे, तीसरा खाना कोई नहीं होता था। दोपहर का खाना, जिसको दोपहर का लंच जिसे कहते हैं, ये हमारे यहाँ तसव्वुर पहले नहीं था, ये तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता आ गया। अभी भी आप गांव देहात में चले जाएँ तो दोपहर के खाने का इतना तसव्वुर नहीं है। अच्छा, अब आप उनके यहाँ चले जाएँ जो हमारे दुश्मन हैं, हमें उजाड़ने को बैठे हुए हैं, इस्लाम के बड़े दुश्मन, यानी कि अंग्रेज़ों के चले जाएँ, तो अंग्रेज़ों के जाके देख लें, वहाँ आप दो खानों का तसव्वुर है, एक सुबह नाश्ते का तसव्वुर है और एक मगरिब से बाद, यानी कि 6-7 बजे के वक्त। एक अभी एक अमेरिका से एक डॉक्टर तशरीफ़ लाए तो कह रहे थे मैं हैरान हूँ आप लोगों पर, वो पिछले 20-25 सालों से अमेरिका में, तो कह रहे थे मैं हैरान हूँ उस बात पे कि आप लोगों के यहाँ रात के 9 बजे रात के खाने की बात शुरू होती है, जबकि हम 6:30 बजे रात का खाना खाते हैं, उसके बाद 1.5-2 घंटे अपने काम वाम निपटाते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं, और रात के वक्त ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़े एक दो फल खाते हैं और फल खा के सो जाते हैं। तो हमारे दो खानों को तस्वुर, तीसरा खाना आप लोग जो खाते हैं दोपहर में 3-3:30 बजे और फिर रात का खाना 10 बजे, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो यानी वही हर चीज़ की तरह अंग्रेज़ ने हमारी वो चीज़ें अपना ली और हमने छोड़ दी, उसके नतीजे में आज हमारे यहाँ मैदे की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, और मेरे शोबे के लोग, यानी कि शोबे मैदे और जिगर के डॉक्टर अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद आने पानी में। अब इसी सारे तरीके को, इस मैदे के निज़ाम को जहन में रखते हुए अब रमज़ान पे आ जाइए। اب ہم میں روٹین بتا رہا ہوں، 80% لوگوں کا روٹین کیا ہے، اور اکثر سے بات چیت کرنے کے بعد بتا گیا کہ ہم نے آج کل روزہ کھولے گا 7:30-8 بجے کے قریب، 7:30 سے 8 کے قریب ہم نے بھرپور قسم کا روزہ کھولا، یعنی کہ ہم نے سمجھا کہ اللہ معذرت کے ساتھ کہ ہم پہ سارا دن کا ظلم ہوا ہوا تھا، اب ہم چھوٹے ہیں، تو اب کھانے کی سے ہمیں اپنی پوری دشمنی نبھانی ہے، تو ہم نے اچھا یہ واضح کرتا چلوں کہ جتنی چکنی غذا آپ کھائیں گے اتنے معدے کی اور آنتوں کے موومنٹ سلو ہو جائے گی، اس کو واضح الفاظ میں ایسے سمجھیں کہ اگر آپ ایک گرائنڈر لیتے ہیں، گرائنڈر کے اندر اگر آپ ایک بھنڈی ڈال دیتے ہیں تو گرائنڈر بہت تیز چلے گا، ایک گاجر ڈال دیں گے گرائنڈر بہت تیز چلے گا، لیکن اگر آپ اسی گرائنڈر کے اندر گوشت یا ٹکڑا ڈال دیں گے تو گرائنڈر بہت سلو ہو جائے گا، اچھا اسی کے اندر آپ چکنائی کا پورا ایک لوتھڑا ڈال دیں گے تو گرائنڈر اور سلو ہو جائے گا، بالکل اسی طرح اگر آپ کے معدے میں جتنی چکنی غذا جائے گی اتنی آپ کی آنتوں کے موومنٹ سلو ہو جائے گی، مثلاً آپ نے ایک ترئی کھائی، لوکی کھائی، سیب کھایا، تربوز کھایا، پپیتا کھایا، تو آپ کا معدہ بہت تیزی سے کام کرے گا، آپ نے ایک بسکٹ کھایا، ایک روٹی کھائی، تو معدے کی اسپیڈ پہ فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ نے ایک بھرپور قسم کا سموسہ کھایا، اس کے اوپر پکوڑے کھائے، اس کے ساتھ آپ نے پیزا کھایا یا برگر زنگر برگر کھایا، مایونیز ڈال کے کھایا، اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کی آنتوں کی موومنٹ یا معدے کی موومنٹ کس طرح سے ہو جائے گی، بالکل اس گرینڈر کی طرح ہو جائے گی، تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم روزہ کھولتے ہیں، 80% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 20% کی نہیں، ہم روزہ کھولتے ہیں بھرپور قسم کا، یعنی کہ ہم ایک سموسہ، یہ کم از کم بتا رہا ہوں میں، ایک سموسہ، دو پکوڑے، جلیبی، کم از کم یہ کھایا ہم نے، اور یہ کھانے کے بعد تھوڑے بہت پھلوں کو اہمیت دے دی اگر ضرورت سمجھی دو، ورنہ پھل کا تصور نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھرپور قسم کی چکنی غذا ہم نے کھائی، تلی ہوئی اشیاء کو رمضان میں کھانا ہم ثواب کا حصہ سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو حق ہے، رمضان میں تو کم از کم کھانا ہی کھانا ہے، جو رمضان میں نہیں کھا جو ویسے نہیں کھاتے وہ رمضان میں حق سمجھتے ہیں کہ جی تلی ہوئی چیزیں تو کھانا ہی رمضان میں چاہیے، یہ حصہ ہے رمضان، رول کھایا ہم نے ایک بھرپور سا چکنا سا رول کھایا، اور آج کل پیزا بھی ہونے لگا ہے، آپ نے پیزا بھی کھا لیا، یہ کھانے کے بعد ہم نے 2 گلاس شربت پیے، اور یہ شربت پینے کے بعد 90% لوگ ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گئے کہ جی آج تو روزہ رکھا تھا ہم نے، اور روزہ رکھا تھا، اب جب یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد تقریباً 11 بجے ہمیں دوبارہ بھوک لگنا شروع کی، جی ابھی تو روزہ بھی رکھنا ہے، رات کا کھانا تو کھایا نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے بھرپور سا رات کا کھانا کھایا، اور وہ کھانا کھا کے ہم سو گئے کہ سحری میں اٹھنا ہے، 3:30 میرے خیال میں 4 کا ٹائم ہوگا اب سحری میں اٹھنے کا، 3:30-4 بجے ہم سحری میں اٹھے کیونکہ ہمیں سارا دن روزہ رکھنا ہے، ہم نے پھر ایک پراٹھے کے ساتھ کوئی اچھی سی چیز کھائی، اس پہ چائے پی، اس پہ دودھ بھی پیتے ہیں لوگ زیادہ تر اس خوف میں کہ اگلے دن روزہ ہے اور دودھ بھی پی لو، اور وہ پینے کے بعد فجر پڑھی، وہ بھی آپشنل ہے، فجر پڑھی اور پڑھنے کے بعد پھر سو گئے، اور سو کے اٹھے اور اب ہم آفس پہنچے، تب ہم نے آفس میں کہنا شروع کیا یار کھٹی لگارے آ رہی ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا کچھ نے کہا یار مجھے ڈائریا شروع ہو گیا، جلاب آنا شروع ہو گئے، یا پھر یہ پیٹ بہت پھولا لگ رہا ہے، تو یعنی کہ قصور کس کا ہوا، قصور روزے کا ہوا، تو غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، تو یقیناً غلطی ہماری طرف سے ہی ہو رہی ہے، ہمارے کلچر میں جو چیز آ گئی جو پہلے نہیں تھی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، درود پڑھ لیجیے محمد علیہ، اس کو اسی روزے کو ہم اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اپنے لیے بے انتہا فائدہ مند کر سکتے ہیں، صرف اپنا نظام زندگی بدل کے، نمبر ایک اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ روزہ کھولتے وقت، اب کیونکہ گرمیوں کا روزہ ہے، روزہ کھلی اسی وقت نہ کہ اتنی رات ہو جاتی ہے، بہت ٹائم ہو جاتا ہے، تو روزہ کھولنے کو اور کھانے کو الگ نہ کریں، روزہ کھولنے کو اور کھانے کو الگ نہ کریں، دو دفعہ معدے پہ بوجھ نہ ڈالیں بلا وجہ کا، روزہ اور کھولنا اور کھانا کھانا ایک ساتھ کریں، یعنی کہ اگر 8 بجے روزہ کھل رہا ہے تو رات کا کھانا بھی اسی کے ساتھ ہی رکھ لیجیے اپنے ٹیبل پہ، اپنے دسترخوان پہ اسی وقت رکھ دیجیے، اگر کوئی مسجد میں روزہ کھولتا ہے تو وہ مسجد میں اس حساب سے روزہ کھولے کہ روزہ کھولتے ہی گھر جا کے کھانا کھا سکے، تو پہلی بات تو یہ روزہ کھولنے کو اور کھانے کو ملا دیجیے، رات کے کھانے کو، پہلی بات. دوسری بات کہ رات روزے میں چکنی چیزوں کو، تلی ہوئی اشیاء کو کم سے کم کرے. یہ مسجد کی انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا میں کہ تلی ہوئی چکنی چیزوں کو روزہ کھولنے کے وقت استعمال کرنے سے بھرپور پرہیز کرنے، خاص کر اس موسم میں، گرمی کے موسم میں، کہ آپ کے پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی جتنی بھی تلی ہوئی اشیاء جو گھی میں ڈبو کے پکائی جاتی ہیں ان سے پرہیز کریں. اچھا، کیا اس کے بغیر روزہ نہیں کھل سکتا؟ سوال ذہن میں آ گیا، پھر کیا کریں اگر جب اتنی پابندیاں لگ گئیں تو پھر کیا کریں؟ تو اب کسی بھی اور معاشرے میں جا کے ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا روزہ کھولنے میں، لیکن پھر بھی بہت اچھا روزہ کھلتا ہے. مثلاً ہم روزہ کھولنے میں پھلوں کی تعداد کو بڑھا دیں، ہم پھلوں کو زیادہ سے زیادہ کر دیں، زیادہ پھل کھائیں، اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ پھل زیادہ کھانے سے بھی آپ کا پیٹ اتنا ہی بھرے گا جتنا کوئی چکنی چیز کھانے سے بڑھتا ہے. فرق کیا ہوگا؟ زبان کے مزے کا فرق ہے. ایک دوسرا فرق کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چکنی چیز کھا کے پیٹ بھریں گے تو اس کو ہضم ہونے میں اور آپ کا پیٹ کو آپ کو ہلکا محسوس ہونے میں بہت فرق لگے گا، لیکن اگر آپ وہی چیز پھل کھا کے کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے تو ایک سے دو گھنٹے بعد آپ خود اپنے معدے پہ وزن، اپنے پیٹ پہ وزن کم محسوس کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے پھلوں کی تعداد کو بڑھائیے حتی الامکان. اور دوسری بات یہ کہ روزہ کھولنے کے بعد پانی اور لکوڈ شربت، پانی، کوئی بھی چیز فوراً پینے سے پرہیز کریں، یعنی کہ معدے کے تیزاب کو کام کرنے کا وقت دیجیے. اوپر سے اس پہ اتنا لوڈ نہ ڈال دیں کہ اس کو، اس کے موومنٹ سلو ہو جائے، معدے کا تیزاب ہلکا پڑ جائے، وہ کام نہ کر سکے. تو یا تو روزہ کھولنے سے پہلے پانی پی لیجیے، یا روزہ کھولنے کے تقریباً دو گھنٹے بعد یا ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی، شربت، پانی زیادہ پئیں، بالکل پئیں، جتنا پینا ہے اتنا پئیں. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ رات کے کھانے میں اور روزے کھولنے، افطار کو ایک ساتھ ملا دیجیے، الگ الگ نہ کریں. تیسری چیز کہ رات کے کھانے میں کوشش کریں، آپ نے چاہے روزہ کتنی مشقت سے رکھا ہو، لیکن اگر آپ رات کے کھانے کو ہلکا رکھیں گے، ہلکا مطلب سبزیوں کو زیادہ زور رکھیں گے، تو آپ کی سحری بہت اچھی ہوگی. آپ کے سحری کے وقت آپ کی فیلنگ بہت اچھی ہوگی کہ رات کے کھانے میں سبزی اور دالوں کو پریفر کریں، گوشت کو کم کریں. ہر گھر میں، میرے اپنے گھر میں بھی تقریباً ہر گھر میں رمضان میں رات کو گوشت فرض سمجھ کے پکایا جاتا ہے کہ جی آج تو سارا دن روزہ رکھا تو آج تو گوشت کی کوئی چیز ہونی چاہیے. اس رویے سے پرہیز کریں. گوشت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لحمیات، ہمارا پروٹین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن زیادہ ہو جائے گا تو ہمارے نقصان دہ ہے. اس کلچر کو، اس رجحان کو سے پرہیز کریں کہ گوشت کو کم کریں اور سبزیوں اور دالوں کو بڑھائیں اور پھلوں کو بڑھائیں. دوسری ایک اہم چیز ہے دہی. دہی کے اندر قدرتی طور پہ وہ جراثیم موجود ہیں جو ہمارے آنتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، قدرتی طور پہ. اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں بھی کہتے ہیں، میڈیکل اس میں بھی یوز کرتے ہیں، ویسے بھی دہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر وہ جراثیم موجود ہیں جو آپ کے معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، نظام ہضم کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، اور خطرناک جراثیم جو ہمارے جسم کے نقصان دہ ان کو آنتوں سے ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. تو دہی کا استعمال بڑھا دیجیے افطار میں اور سحری میں، کوشش کریں اس میں کوئی اوپر سے کریم، شکر، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں. اور جو لوگ رمضان میں اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں مجھ سمیت جو اپنا رمضان میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ روزہ کھولنے میں افطار میں ایڈڈ شوگر، یعنی کہ اوپر سے شکر ڈالنے والی چیزوں سے پرہیز کریں. مثلا مجھے اس بات پہ شدید اختلاف ہے کہ گھر میں اگر فروٹ چاٹ بن رہا ہوتا ہے اس میں بھی شکر ڈالی جاتی ہے، جبکہ پھل تو خود میٹھے ہوتے ہیں، ہم اس میں بھی شکر ڈال دیتے ہیں بلا وجہ کے لیے، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے لیے بیکار ہے، لیکن ہم اس میں بھی شکر ڈال دیتے ہیں. شربت میں 6 چمچے شکر ڈالنا ہم فرض سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارا کام 2 چمچوں سے ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم مثلاً فالسے کا شربت بنا رہے ہیں اس میں شکر ڈالنا فرض سمجھتے ہیں، اگر آپ کیلے کا شربت بنا، جوس، شویک بنا رہے ہیں اس میں شکر ڈالنا فرض سمجھتے ہیں. ان چیزوں کو بغیر شکر کے استعمال کرنا شروع کریں، آپ کو خود مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ صرف زبان کا ذائقہ ہے جو کہ ایک ہفتے میں تبدیل ہو جائے گا، یا 2 ہفتے میں تبدیل ہو جائے گا. تو بلا وجہ کی شکر ڈالنے سے پرہیز کریں. مثلاً دہی کھا رہے ہیں اس میں شکر ڈال کے کھا رہے ہیں، ان میں ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر شکر کے بھی کام کر سکتے ہیں. تو جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ ایڈڈ شوگر سے پرہیز کریں، اوپر سے شکر ڈالنے سے پرہیز کریں چیزوں میں. اور یہ میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف زبان کا ذائقہ ہے، یہ کریں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوگی. تیسری بات یہ کہ رمضان میں اگر آپ 8 بجے سحری کر لیں، افطار کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس 4 گھنٹے ہیں، تو کم از کم 3 گھنٹے تک لیٹے نہ. चलिए वॉक करें, बैठें, टीवी देखें, कुछ भी करें, लेकिन लेटे नहीं 3 घंटे तक, लेटे नहीं रोज़ा खोल के कि आज हमने रोज़ा रखा था तो अब टांगे सीधी करके बिल्कुल फिट। और जिन लोगों को शिकायत है कि उनका खाना मुंह में आता है, कड़वा पानी मुंह में आता है, तो अपने बिस्तर के सरहाने को 6 इंच ऊंचा कर लें। 6 इंच ऊंचा किस तरह करेंगे, ज़्यादातर लोग तकिया रख के ऊंचा करते हैं, तकिया रख के ऊंचा करेंगे तो गर्दन में दर्द होगा, फिर उसकी दवाएँ खाना पड़ेगी। तो इस तरह से ऊंचा ना करें, अपने बिस्तर के सरहाने वाले साइड पे उसके पैरों के नीचे 2 ईंटों के ब्लॉक रख लें, लकड़ी के ब्लॉक रख लें, 6 इंच ऊंचा कर दें। और जब बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं, लेटने के लिए जा रहे हैं, तो पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी उस वक्त बिल्कुल न लें। हाँ, कुछ लोगों को प्यास लगती है, हलक खुश्क होता है, तो वो एक घूंट पानी से अपना हलक तर कर लें, लेकिन गिलास भर के पानी ना पिए। यानी मैं दोबारा कहूँ, मैदे को भर के ना रखें जब बिस्तर पर लेटें। इसी तरह जब आप शहरी में उठते हैं, अच्छा कुछ लोगों को ये भी यकीनन है कि जी वो सर में दर्द होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये 1 हफ्ते तक रहता है क्योंकि नींद का रूटीन ख़राब होता है। तो उसमें हल यही है कि दोपहर को सोने का अगर मौका है तो दोपहर को सो लीजिए, नींद पूरी करें। लेकिन वैसे भी अगर 1 हफ्ते में ख़ुद ब खुद चीज़ें रूटीन पर आ जाती हैं। शहरी में उठ के कोशिश करें, शहरी में तली हुई चिकनी चीज़ों से परहेज़ करें। जो लोग पराठा खाते हैं वो कोशिश करें रोटी पर आ जाएं। पराठा खाने से और रोटी खाने से आपके रोज़े के रूटीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पराठा इतनी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आपको नहीं देगा कि आप रोज़े में सुपरमैन बन जाएंगे, तो रोटी पे आ जाएं। रोज़े में शहरी में अगर गोश्त खा भी रहे तो कोशिश करें उसको सब्ज़ी के साथ खाएं, और उसमें जो सालन हो, जो भी कुछ हो, वो बहुत हल्का हो। यानी कि गाढ़ा सालन, कौरमा, तेल वाला, घी वाला, पाए और इस तरह की चीज़ों से शहरी में तो मुकम्मल तौर पर परहेज करें। क्योंकि शहरी के बाद आपने फ़ौरन सो जाना है, आप कुछ भी कर लें, फजर के बाद आपने सो जाना है, तो आपके मैदे को टाइम नहीं मिलेगा। तो शहरी में कोशिश करें कि हल्की चीज़ों को लें, और शहरी में भी अगर फल खा लें तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि आप शहरी में फल क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने कहा शहरी में कैसे फल खा सकते हैं, शहरी में तो फल खाना नहीं चाहिए, वजह उनके पास कोई थी नहीं। तो शहरी में भी अगर फल खा लें तो कोई बुराई नहीं है, शहरी में अगर आप दही खा लें तो बहुत ही अच्छी बात है, फ़ायदेमंद है। इसी तरह यानी कि शहरी को लाइट रखें। तो ये जो शिकायतें हैं, मैदे में पानी, कड़वा पानी मुंह में आना, पेट का फूल जाना और इस तरह की शिकायतों से आप आसानी निकल सकते हैं। अब अगर कोई लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि रोज़ा नुकसानदेह भी हो सकता है खुदा न खास्ता, तो उसमें ख़ास एहतियात करना होगा। मसलन रोज़े के शुगर के मरीज़ हैं, मैं शुगर का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर वो किसी डायबिटोलॉजिस्ट को या शुगर के डॉक्टर को दिखाते हैं तो उससे रमज़ान से पहले एक दफ़ा ज़रूर जाके मिलें, उसको अपनी शुगर चेक करवाएँ, उससे अपनी दवाएं एडजस्ट करवाएं, और अगर वो आपको रोज़ा रखने की इजाज़त देते हैं तो उनकी दवाओं का रूटीन पूछें। तो होता है कि हमने अक्सर शुगर के मरीज़ों से पूछा कि आपने दवा क्यों नहीं खाई, उनका जवाब ये होता है जी रोज़े में कैसे खाते। तो रोज़े शुगर के डॉक्टर बहुत आसानी बता सकते हैं, शहरी में और रफ्तार में आप दवा खाएंगे तो वो आपको पूरे दिन की शुगर को कंट्रोल कर लेगा। जो लोग इंसुलिन पे हैं वो दोबारा अपने शुगर के डॉक्टर से रब्ता करें, उससे मशवरा करें कि वो रोज़ा रख सकते हैं नहीं रख सकते। रोज़ा रखना बीमारी की वजह से ना रखना, इसमें बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम कह चुके हैं कि इसमें उलमा इकराम की कोई राय नहीं होगी, इसमें डॉक्टर की राय होगी, डॉक्टर बताएगा कि आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर हलाकत का ख़तरा है तो हर उलमा इकराम कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, उसके जो भी शरई कवानीन हैं, उसके जो भी वो देने हैं, यतीम गरीबों को खाना खिलाना है या रोज़े बाद में रखना है, वो बताएंगे, लेकिन आप शुगर के डॉक्टर ज़रूर मिलें। इसी तरह ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो अपने ब्लड प्रेशर की गोली हरगिज़ ना छोड़ें। अगर आप सुबह गोली खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नाश्ते के बाद, तो आप उसको सहरी के बाद कर दें, अगर आप रात को खाते हैं तो उसको इफ्तार के बाद कर दें। उमूमन ब्लड प्रेशर की गोली या तो सुबह शाम खाई जाती है या सुबह खाई जाती है, दिन में 3 दफ़ा कोई ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई जाती। तो वो इस तरह अपना अगर होता क्या है कि वो दवाएँ छोड़ते हैं और जब ब्लड प्रेशर काबू से बाहर होता है तो वो रोज़ा छोड़ते हैं कि जी क्या करें रोज़ा नहीं रखा जा रहा, ब्लड प्रेशर काबू से बाहर हो, असल में जब वजह रोज़ा नहीं होता, वजह उनकी दवा छोड़ना होता है। तो इस तरह तीसरी चीज़ इस मौसम की शिद्दत, अभी जिस तरह से गर्मी का रुझान इस वक्त हो रहा है, इस शिद्दत बढ़ेगी रमज़ान में यकीनन जो अंदाज़ा है। तो अगर ये शिद्दत बढ़ती है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आप रोज़े के खाना खाने के बाद, जैसे मैंने कहा 1.5 घंटे तक पानी से परहेज करें, उसके बाद से लेकर सहरी तक अपना लिक्विड का इंटेक बढ़ा दें। वो लिक्विड शरबत की शक्ल में हो, कोशिश करें बहुत मीठा ना हो, वो लिक्विड पानी की शक्ल में हो, वही लिक्विड सबसे अच्छी चीज़ जो जिसे आप कहते हैं ना सादे से ज़बान में लीमू पानी, बिल्कुल आसान है घर में बनाना, कोई मुश्किल नहीं है कि लीमू निचोड़ के पानी में रख लिया जाए, और वो जिसे मेरे घर में शिकन जीबिन भी कहते हैं, वो इस तरह का लिक्विड रोज़ा खोलने के 2 घंटे बाद से लेकर सहरी तक مختلف ٹائم میں لیتے رہیں، یعنی کہ اپنے اندر پانی کی کمی نہ ہونے دیں، لکوڈ کی کمی نہ ہونے دیں، تو اس موسم کی شدت میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. ہاں، روزے کی حالت میں اور ویسے بھی بلا وجہ یا اگر بہت زیادہ ضرورت نہیں تو دھوپ میں جانے سے پرہیز کریں. اور اگر ایسی علامات ہوتی ہیں، مثلا کوئی روزہ دار ہے یا روزہ دار نہیں بھی ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں یا اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ متلی کی سی کیفیت ہو رہی ہے یا طبیعت بہت گری گری ہو رہی ہے، یا تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا اس وقت روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہیٹ اسٹروک کا کوئی خطرہ لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں اگر جسم میں پانی نہیں گیا تو نقصان ہو جائے گا. اس کنڈیشن میں روزہ توڑنے کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے اور روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. تو وہ ہر ایک اپنے حساب سے دیکھے گا، ایسا نہیں کہ کوئی میرے کہنے پہ خدا نہ خواستہ روزہ توڑ دے اور میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں. وہ اپنے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایسا خدا نہ خواستہ لگ رہا ہے تو روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے. لیکن ان سب سے آپ بچ سکتے ہیں، بلا وجہ دھوپ میں نہ جائیں. اگر ضرورت پڑ بھی رہی دھوپ میں تو سر پہ کوئی گیلا کپڑا رکھیں، اور افطار سے لے کے سحری تک پانی کا انٹیک بڑھا کر رکھیں، لکوڈ کا انٹیک جسم میں بڑھا کر رکھیں. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنے روزے کو اپنے لیے صحت مند بنا سکتے ہیں، اور ان پہ عمل نہ کر کے ہم اپنے روزے کو معذرت کے ساتھ خدا نہ خواستہ اپنے لیے ایک مصیبت بنا سکتے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد والے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو